الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مسائل استقامة گفتگو ہماری سوچ کے مسائل پر ہو رہی تھی اور گفتگو اب تک اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہماری شریعت میں سات چیزوں پر خمس واجب ہے اور ساتویں چیز جس پر خمس واجب ہے وہ ایک آدمی کی آمدنی ہے جس سال پر جتنا وہ کمائے اس میں سے اس کے جائز خرچے نکال کر باقی جتنا بچے گا اس کا پانچواں حصہ نکالنا یا 20% نکالنا یہ ہر مومن کے لیے واجب ہے. اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ صرف سال بھر کا خیال رکھا جائے بلکہ جیسے جیسے آپ کو آمدنی ہوتی چلی جائے آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اسی وقت ایک ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد تین مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد جب آپ کا دل چاہے آپ اس کا پانچواں حصہ نکال سکتے ہیں. اگرچہ یہ حد جو ہے آپ کے لیے شریعت کی طرف سے ایک رعایت ایک نرمی کی حد بھی دی گئی ہے کہ آپ سال بھر تک بھی اس کو نکال سکتے ہیں. 12 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سال سے کم ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسری یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری شریعت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خمس واجب نہیں. یہ چھ چیزیں ہیں. پہلی چیز وہ مال جو کافر سے ملے, دوسری چیز وہ مال جو ایسے شخص سے ملے کہ مسلمان ہے, دینے والا مسلمان ہے لیکن اس کی شریعت خمس واجب نہیں. وہ مال جو عورت کو اس کے مہر کے سلسلے میں ملے اور وہ مال جو مرد کو عورت کو طلاق دینے کی وجہ سے ملے. پانچویں اور چیز جس کا خمس واجب نہیں ہے وہ میراث ہے جو انسان کو اپنے کسی رشتے دار کے مرنے پر ملتی ہے. لیکن اگر ایسی میراث ملے جس کی توقع نہیں تھی تو اس صورت میں آقا خمینی کے نزدیک اس کا خمس نہیں ہے اور آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ ایسی میراث کا خمس بھی ادا کر دیا جائے. اور چھٹی چیز جس پر خمس نہیں ہے وہ ہے مال مکمل, ایسا مال جس میں سے ایک مرتبہ خمس نکال دیا گیا اب تمام زندگی اس میں سے دوبارہ خمس نکالنا واجب نہیں. اور اگر کسی شخص کا خمس نکالا ہوا مال ایسے مال سے مل جائے جس کا خمس نہ نکالا گیا ہو تو سال کے آخر میں حساب لگائے کہ میرے پاس مال مکمل کتنا تھا اس کو بیلنس میں سے نکال کر باقی جتنا بچے اس کا خمس نکال. ساتویں چیز آقا خمینی کے نزدیک ہے اور آقا خمینی کے نزدیک نہیں ہے. آقا خمینی کے نزدیک ہر وہ آمدنی یا ہر وہ رقم جو انسان کو غیر متوقع طور پر کہیں سے بھی مل جائے اس پر بھی خمس معاف ہے, لیکن آقا خمینی کے نزدیک اس کا خمس دینا واجب ہے. یہ خمس دینا مرد عورت بے روزگار بار روزگار امیر اور غریب سب کی ذمہ داری ہے کہ جس کی عمر 15 سال ہو چکی ہو اور اس کی عقل جو ہے وہ کامل ہو چکی ہے. خمس نکالتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ نے جتنے پرچے کیے ہیں سال بھر وہ دو شرطوں کے ساتھ کیے ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو پرچہ آپ نے کیا ہے وہ کفایت شعاری کے ساتھ کیا ہے, یعنی جتنی آپ کی حیثیت ہے جو معاشرے میں آپ کا سوشل اسٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے آپ نے خرچہ کیا ہے. اگر خرچہ اس سے زیادہ ہو گیا, جتنی آپ کی حیثیت ہے اس سے زیادہ خرچہ ہو گیا تو جتنا زیادہ ہوا ہے اس کا خمس دینا بھی واجب ہوگا. اور دوسری جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے خرچہ کیا وہ جائز کام میں ہو, یعنی یا واجب میں خرچہ کیا ہو یا مستحب میں یا مباح میں یا مکروہ میں. اگر کسی نے حرام مد میں یا حرام سلسلے میں حرام چیز کے سلسلے میں کوئی خرچہ کیا ہے تو اس کے اوپر اس کا خون معاف نہیں ہے بلکہ اس کو اس چیز کا خون بھی دینا پڑے گا. اور خمس کے سلسلے کا آخری مسئلہ جو گزشتہ نشست میں زیر بحث آیا تھا کہ سال کے آخر میں نقد رقم کے علاوہ کیش کے علاوہ آپ کے پاس جتنی چیزیں آپ کے گھر میں جمع ہیں ان کا پانچواں حصہ نکالنا بھی واجب ہے. اور جو جس چیز کا پانچواں حصہ نکالا جائے گا اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ چیز جو استعمال سے ختم ہو جاتی ہے اس کا پانچواں حصہ نکالنا واجب ہے, اور وہ چیز جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی اس کا پانچواں حصہ نکالنا واجب نہیں, یعنی اس کے اوپر خمس واجب نہیں. جس چیز پر خمس واجب ہو جائے آپ خود وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. اور اگر حاکم شرع سے اجازت دے لیں تو اس چیز کے بدلے میں دوسری چیز بھی آپ دے سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ جو چل رہا تھا اور وقت ختم ہو گیا کہ حج اور زیارت پر جو انسان خرچہ کرتا ہے اگر سال بھر کے اندر اندر, سال سے مطلب خمس کا سال, اس سال کے اندر اندر خرچہ کیا ہے تو اس کے اوپر خمس نہیں. اور اگر وہ سفر ایسا ہے کہ خمس کی تاریخ سے پہلے شروع ہوا اور خمس کی تاریخ کے بعد تک جاری رہا تو جتنا خرچہ خمس کی تاریخ سے پہلے کیا ہے اس کا خمس معاف ہے, اور جتنا خرچہ خمس کی تاریخ کے بعد کیا ہے اس کے اوپر بہرحال خمس دینا ہوگا. یہ گزشتہ مسائل کا خلاصہ تھا اور اب آج کے مسائل. اگر انسان حج کے لیے کئی سالوں سے پیسے کو جمع کر رہا ہے تاکہ حج ادا کرے, یا بزرگوں کی اصطلاح میں حج پڑے, کئی سالوں سے پیسے جمع کر رہا ہے حج کی انجام دہی کے لیے, چار سال سے, پانچ سال سے, چھ سال, ہزار ڈیڑھ ہزار اس نے ہر سال جمع کیا, اور اس کے بعد چار پانچ سال کے بعد اس کے پاس 10,000 یا 12,000 ہو گئے اور اب وہ حج انجام دے سکتا ہے. تو حج کا پیسہ اگر جمع کیا جائے اس کے اوپر بھی ہر سال خمس دینا واجب پڑے. حج کا پیسہ بھی اگر جمع کیا جائے تو اس پر ہر سال خمس کا دینا واجب, سوائے آخری سال کے جس سال وہ حج کرنے جا رہا. مثلاً پہلے سال اس نے 2,000 جمع کیے, واجب ہے کہ اس کا خمس دے. دوسرے سال اس نے 1,500 جمع کیے, واجب ہے کہ دوسرے سال کے آخر اس کا بھی خمس دے. تیسرے سال کے آخر میں جو جمع کیا اس کا خمس بھی دے. چوتھے سال میں اس نے کچھ جمع کیا اور اسی سال وہ حج بھی انجام دینا چاہتا, تب اس سال اس نے 1,000 یا 500 یا 800 جتنے روپے اس سال جمع کیے ہوں گے اس کا خمس معاف ہے. اور اگر وہ جمع کرتا جا رہا ہے اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے, اس نے خمس نہیں نکالا, پیسے جمع کرتا جا رہا ہے اور اس نے خمس نہیں نکالا, اب وہ حج کرنا جا رہا ہے اس کے پاس 10,000 ہو گئے, اس کی اتنی حیثیت ہو گئی, اس کے اوپر حج کا کرنا واجب ہو گیا. اب اگر وہ خمس نکالنا چاہے, خمس تو واجب ہے, خمس نکالنا چاہے تو پیسے کم ہو جاتا ہے, اس کا حج کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا. اور اگر خمس نہیں نکالے تو اس کا حج پورا ہو جاتا ہے. واجب ہے ایسے شخص کے لیے کہ یہ خمس نکالے, اور اگر اس کے پیسے خمس نکالنے کے بعد حج کے اخراجات سے کم ہو گئے تو اس کے اوپر حج واجب نہیں رہا اور حج اس کو انجام دینا ضروری نہیں. اتنی اہم عبادت ہے یہ خمس کہ خمس کی وجہ سے حج بھی انسان کے اوپر واجب نہیں رہتا. اور اگر وہ بغیر خمس نکالے حج پر چلا گیا تو وہ حج اس کا باطل ہے. اب اگر یہ شخص بغیر خمس نکالے ہوئے حج کرنے چلا گیا تو اس صورت میں اس کا حج باطل ہے, کیونکہ حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کپڑا جو انسان حالت احرام میں پہنتا ہے اس کا خمس نکلا ہوا ہو, اور وہ قربانی جو انسان 10 تاریخ کو مینا کے میدان میں کرتا ہے اس قربانی کے پیسے کا خمس نکلا ہوا ہو. تو اگر پیسے نکالنے سے پیسے حج کے پیسوں سے کم ہو جاتے ہیں, 10,000 حج کا خرچہ ہے, تم نکالا تو وہ 8,000 روپے رہ جائیں گے, اور 8,000 میں حج کرنا ممکن نہیں ہے تو اس شخص کے اوپر حج واجب نہیں رہا. اب اگر کوئی شخص اس کے خمس کی ایک تاریخ مقرر ہے 1 مئی, 1 مئی کو وہ ہر سال خمس نکالتا, اس نے اس سال خمس نکالا اور اس کے بعد سال گزر گیا, اتفاق سے اگلے سال 1 مئی آنے سے پہلے یعنی فرض کیجیے 15 فروری کو اس کا انتقال ہو گیا اپنی تاریخ آنے سے پہلے. انتقال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خمس معاف ہو گیا, بلکہ اس کے جتنے وارث ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ 1 مئی سے لے کر جس کا اس نے خمس نکال دیا تھا وہاں سے لے کر 15 فروری تک جتنا خرچہ ہے اس کو نکال کر اس کے پاس جتنے پیسے باقی بچ رہے ہیں یا جتنی چیزیں اس کے گھر میں جمع ہیں ان کا خمس نکالا, اور بغیر خمس نکالے ہوئے وارث اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے. اب کسی سلسلے کے خمس کے سلسلے کے ایک دو مسئلے اور, کہ اگر انسان نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جس کی اس کو ضرورت تھی, لباس بنوایا لباس کی ضرورت تھی اس کے اوپر پہنچ نہیں, فرنیچر خریدا فرنیچر کی انسان کو ضرورت تھی اس پر پہنچ نہیں, مکان بنایا اس نے اس کے اوپر پہنچ نہیں ہے کیونکہ انسان مکان کے اندر رہتا ہے اور انسان کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے. دو تین چار پانچ سال گزر گئے اور اس کے بعد اب یہ چیز اس کے لیے بیکار چیز ہو گئی. یہ جو مکان اس نے بنوایا تھا, اپنے بچوں کی شادی کر دی, اس پر وہ کسی بچے کے ساتھ جا کر رہنے لگا, مکان کی ضرورت اس کو نہیں رہی. لباس جو تھا اب اس کے لیے بیکار ہو گیا, لباس اس سے چھوٹا ہو گیا یا پرانا ہو گیا یا وہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا, وہ استعمال نہیں کرتا. ان تمام صورتوں یہ چیزیں کہ جن کو خریدتے وقت ان کی ضرورت تھی ان کے اوپر خریدنے کے وقت تو بہرحال پہنچ نہیں, کیونکہ ضرورت کی چیز پر پہنچ نہیں ہوتا. تو ایسی چیز جو ضرورت کی چیز ہو اور اس پر پہنچ نہیں ہوتا, بعد میں کبھی انسان اس چیز سے بے نیاز ہو جائے, اس چیز کی ضرورت انسان کو نہ رہے, تب بھی اس کے اوپر اس کا پہنچ واجب نہیں ہے, اگر احتیاط مستحب یہی ہے کہ وہ اس چیز کا پہنچ نکال دے. کہ مثلاً یہ زیور کا مسئلہ جو آپ حضرات پوچھتے ہیں اور تین چار ہفتوں سے مسلسل پوچھا جا رہا ہے کہ زیور کے اوپر پمپ نہیں ہے, کیونکہ زیور ایک عورت کی زینت کی چیز ہے اور ایک عورت کی ضروریات کے اندر آتا ہے. جب عورت بوڑھی ہو گئی تو اب وہ زیور اس کے لیے بیکار ہو گئے. اس صورت میں مستحب ہے عورت کے لیے کہ اس کا پمپ نکالے, یعنی اگر نہ بھی نکالے تب بھی کوئی نقصان نہیں. اسی طرح کا ایک اور مسئلہ کہ دوسرا مسئلہ ہے تم سے بتا دیا تھا کہ آپ نے اس سال پمپ نکالا, کتاب اور کتاب جب کیا اور پمپ نکالا تو پمپ آج کے خیال میں 2000 بن رہا تھا, وہ آپ نے جا کر مستحب کے حوالے کر دیا. ایک مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ میں نے غلط حساب لگایا تھا اور میرے اوپر 2000 پمپ نہیں تھا بلکہ 1500 میرے اوپر پمپ تھا. اس صورت میں جو 500 آپ نے زیادہ دے دیے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگلے سال جب پمپ نکالیں تو یہ 500 روپے اس میں شمار کر لیں, آئندہ سال آپ کے پھر وہی 2000 واجب ہوئے, آپ نے کہا کہ میں 1000 ابھی دیتا ہوں, 500 جو میں نے پچھلی دفعہ زیادہ دے دیے تھے وہ میں اس پمپ میں شمار کر لیتا. یہ آپ کو اختیار نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے جائز نہیں. صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ جس کو آپ نے پمپ دیا تھا اس کے پاس آپ جائیں, اگر وہ پیسے اس کے پاس ابھی تک موجود ہیں, 2000 آپ نے دیے تھے ایک فقیر کو, 1000 فقیر کو دیا تھا, یا پورے 2000 آپ نے حاکم شرع کے وکیل کو دے دیے, یا فقیر کو آپ نے پمپ کے پیسے دیے تھے, اب آپ اس کے پاس جائیے. اگر فقیر کے پاس وہ پیسے اب تک باقی بچے ہوئے ہیں تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں, اور فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانتے ہوئے زیادہ پیسے آپ کے حوالے کر دیں, اور اگر وہ آپ کے حوالے نہیں کرتا تو بہرحال اب یہ ایک چیز مجبوری کی چیز ہے, اس صورت میں وہ پیسے آپ کے ضائع جائے گا. اور اگر فقیر ان پیسوں کو خرچ کر چکا ہے, فقیر کے پاس بھی وہ پیسے باقی نہیں بچے, تو اب اس صورت میں آپ نہ فقیر سے مطالبہ کر سکتے ہیں نہ فقیر پر یہ واجب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے لا کر وہ آپ کو دے. اب ایک مسئلہ کچھ مسائل تجارت کے, کیونکہ تجارت بھی آپ حضرت کا شعبہ ہے خاص, اور تجارت کے اندر ایک مسئلہ وہ آتا ہے جو عام طور پر ہر آدمی کو پیش آتا رہتا ہے. اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی, تاجر کسی بزنس مین نے کوئی چیز خریدی اور وہ چیز اس کی تاریخ سے خلف آنے تک اس کے پاس موجود ہے, اب تک اس نے فروخت نہیں کی, اس صورت میں اس کا خلف تو 12 روپ کو دینا ہے. خلف دیتے وقت وہ کون سی قیمت کا لحاظ کرے گا, خریدنے والے قیمت کا یا بیچنے والے قیمت کا یا اس تاریخ خلف کی قیمت کا, یا اگر ایسا اتفاقوں کے مطلب 10000 کا کچھ مال آپ نے خریدا, اتنا آپ حضرات کو معلوم ہوگا, ہم سے زیادہ معلوم ہوگا کہ تجارت کے مال کی قیمت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. 10000 کا مال آپ نے خریدا, 12000 اس کی قیمت ہو گئی, 13000 اس کی قیمت ہو گئی, 15000 تک اس کی قیمت پہنچ گئی, اور اس کے بعد جب آپ کی خمس کی تاریخ آئی تو قیمت گر کر دوبارہ 12000 رہ گئی. 10000 کا خریدا تھا, 15000 تک بیچ میں قیمت پہنچ گئی تھی, اور اس کے بعد آخری تاریخ کو 12000 اس کی قیمت. تو اگر آپ نے مال تجارت صرف اس نیت سے رکھا تھا کہ جب اس کی قیمت اور بڑھے گی, 15000 ہو گئی, آپ نے سوچا کہ اس کی قیمت جب 20000 ہوگی تب میں اس کو بیچوں گا, اس صورت میں آپ پر واجب ہے کہ جو سال کے درمیان سب سے زیادہ قیمت رہی تھی, یعنی 15000, اس کے اعتبار سے پہنچتے ہیں. اگرچہ تاریخ کے وقت اسی چیز کی قیمت 12000 ہے, لیکن آپ کو 15000 کے حساب سے پہنچ دینا پڑے گا. اور اگر آپ نے اس ارادے سے مال کو نہیں رکھا, قیمت کے قیمت بڑھانے کے ارادے سے مال کو نہیں رکھا, بلکہ آپ نے مال کو اتنی دیر رکھا جتنی دیر عموماً تاجر رکھتے ہیں, 2 مہینے, 3 مہینے, 1 مہینے, 1 ہفتہ آپ نے رکھا, آپ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ قیمت اگر 20000 پہنچے تب میں بیچوں, بلکہ ارادہ یہ تھا کہ ابھی میں نہیں بیچنا چاہتا, کہ ابھی کوئی مناسب ظاہر نہیں مل رہا, قیمت کو بڑھانا آپ کا مطلب نہیں تھا کہ کس صورت جو آخر خمس کی تاریخ کو قیمت ہے اسی قیمت کے اعتبار سے خمس نکالا جائے گا, یعنی 12,000 کے اعتبار سے خمس نکالا جائے گا. اور یہی مسئلہ آپ کے گھر میں بھی ہوگا کہ تجارت کے علاوہ اگر انسان اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آیا اور وہ چیز اس کے اوپر خمس دینا واجب ہو گیا, اس نے وہ خمس دے دیا. یہ ایسی چیز ہے جو ضرورت کی چیز تھی, اس پر اس کے لیے خمس واجب نہیں تھا. مثلا ایک بکری لے کر آیا تاکہ اس کے دودھ سے گزارا تیار تھا, تو بکری ضرورت کی چیز ہے, اس پر خمس واجب نہیں. اب اگر یہی ضرورت کی چیز جو بھی آپ کے پاس تھی اس کی قیمت اگر کبھی پڑ جائے, آج آپ نے اس کا خمس نکال دیا اور اس کی قیمت ایک سال کے بعد یا چھ مہینے کے بعد قیمت بڑھ گئی, بڑھتی رہتی ہے قیمت ہر چیز کی, اس صورت میں اگر وہ قیمت کی زیادتی جو قیمت بڑھی ہے وہ مارکیٹ کی وجہ سے بڑھی ہے, مثلا آپ کے پاس دال تھی, آپ نے دال کا پانچواں حصہ نکال دیا, آپ نے خمس کی تعلیم, وہی دال ابھی آپ کے پاس باقی ہے کہ اگلے سال خمس کی تعلیم آ گئی, اگر ایسا مسئلہ ہو جائے یا کوئی اور چیز ایسی ہے جس پر خمس واجب تھا آپ نے اس کا خمس نکال دیا, وہی چیز آپ کے پاس باقی ہے اگلے سال جب تعلیم آئے تو اس چیز کی قیمت بڑھ چکی, جب آپ نے 76 میں اس کا خمس نکالا تو اس کی قیمت بڑھ کیجیے 50 روپئے, 77 کے آخر میں وہی چیز آپ کے اوپر باقی ہے, آپ کے پاس موجود ہے, اس کا آپ خمس نکال چکے ہیں, لیکن آپ نے 50 روپئے کا خمس نکالا تھا, اب وہ قیمت اس وقت اس چیز کی قیمت 70 روپئے, تو 50 روپئے کا تو خمس معاف ہے کیونکہ ایک مرتبہ جس پر خمس نکل جائے اس کے اوپر دوبارہ خمس واجب نہیں ہوگا. اب یہ 20 روپئے جو بڑھ گئے وہی چیز ہے کہ اے نہیں وہی چیز آپ کے پاس رکھی, اس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, صرف اس کی قیمت 20 روپئے بڑھ گئی مارکیٹ کی وجہ سے. تو اگر مارکیٹ کی وجہ سے قیمت بڑھی ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے بڑھی ہوئی قیمت کا خمس نکالنا واجب نہیں ہے, اور اگر قیمت مارکیٹ کی وجہ سے نہیں بڑھی بلکہ آپ کی وجہ سے بڑھی کہ مثلا آپ بکری لے کر آئے, بکری جو تھی 500 کی اس پر خمس واجب تھا آپ نے خمس دے دیا, اب اگلے سال وہی بکری ہے اور وہ بکری 1,000 کی ہو گئی, مارکیٹ ریٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ بکری زیادہ موٹی ہو گئی زیادہ تندرست ہو گئی, یا بھیڑ ہے تو وہی بھیڑ آپ نے 500 کی خریدی, اب اس بھیڑ کے اون وغیرہ بڑھ گیا ہے تو اب اسی بھیڑ کی قیمت 1,000 ہو گئی, تو یہ قیمت کی زیادتی مارکیٹ ریٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ بکری پتری میں زیادتی ہوئی تھی, اس لیے بھیڑ یا بکری کی قیمت بھی بڑھ گئی. تو اب اس صورت میں پہلے 500 پر تو خمس معاف ہے کیونکہ ان 500 پر آپ ایک دفعہ خمس نکال چکے, باقی جب 500 قیمت بڑھی ہے اس کے اوپر آپ کے لیے قیمت نکالنا واجب ہے, یا بکری کا ایک پر کیجیے بچہ ہو گیا, اس صورت میں بکری کی قیمت پر تو آپ خمس نکال چکے ہیں, بچے کے لیے خمس نکالنا الگ سے واجب ہوتا ہے. اصل غالباً کی صورت یہ ہے اور اس کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی چیز خرید کر لائے اور اس کا خمس اس نے ایک دفعہ نکال دی, اس کے بعد اگلے سال دوبارہ اس چیز کی قیمت جب اس نے دے دی تو وہ بڑھ چکی 500 سے 700 ہو گئی یا 800 ہو گئی, تو اگر چیز وہی ہے قیمت صرف مارکیٹ کی وجہ سے بڑھی ہے تو اس صورت میں اس کے لیے زیادہ قیمت کا بڑھی ہوئی قیمت کا خمس نکالنا واجب نہیں, اور اگر زیادتی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ چیز بھی کچھ بڑھ گئی اس چیز میں بھی کچھ اضافہ ہو گیا تو اس صورت میں بڑھی ہوئی قیمت کا خمس نکالنا اس کے لیے واجب ہے. بکری کی ایک مثال دی, اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو انسان کے گھر میں ہوتی اور وہ 2 سال تک اس کے گھر میں رہے, پہلے سال اس نے خمس نکالا اگلے سال پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھے اس کی کیا قیمت, اگر قیمت اس چیز کی زیادتی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے تو ضروری ہے کہ زیادتی کا خمس نکالے, اور اگر زیادتی کی وجہ سے نہیں بڑھی ہے بلکہ مارکیٹ کی وجہ سے بڑھی ہے تو خمس نکالنا اس کے لیے واجب نہیں. اب تجارت کے سلسلے کے 2 مسئلے اور اس کے بعد تجارت کے موضوع پر زیادہ تفصیل سے بحث کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ یہاں تاجروں کی بہت کمی ہے اس محفل کے اندر, صرف 2 مسئلے یہ کہ اگر فرض کیجیے آپ نے تجارت شروع کی, تجارت شروع کرتے ہی بہرحال فائدہ تو انسان کو نہیں ہوتا ہے, کاروبار جمتا ہے, کاروبار جمنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کو نفع ہوتا ہے, ایک انسان نے کاروبار شروع کیا اور پہلے سال تو کوئی آمدنی نہیں, پہلا سال جو اس کا گیا 10,000 اس کا کیپٹل تھا, وہی 10,000 کیپٹل آخر وقت تک رہا, آمدنی میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا, کچھ اس کو منافع کچھ پروفٹ نہیں مل سکا, آئندہ سال اس کو منافع ہوا اور یہ منافع تقریباً 5,000 ہو گیا, 15,000 اگلے سال اس کا کاروبار, 15,000 اس کو پیسے ملے, 10,000 کیپٹل کے, 5,000 اس کو اپنے پروفٹ. اب اس صورت میں پہلے سال جتنا اس نے خرچہ کیا اس خرچے کو یہ اگلے سال کے پروفٹ سے نہیں نکال سکتا, پہلے سال کاروبار کر رہا ہے, 12 گھر کا خرچہ چلانا ہے, پیسہ وغیرہ اس کو چاہیے, اس نے اٹھا لیا قرضہ لیا کسی طریقے سے, 12 اس نے خرچہ چلایا, اگلے سال کے آخر میں اس کو نفع ہوا, سال کے آخر میں اس کو نفع ہوا, اس نے سال لگایا, معلوم ہوا کہ 5,000 اس کے پاس تک رہے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے پہلے سال جو اس کو کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا, میں نے اپنا خرچہ دوسرے ذرائع میں پیسہ اکٹھا کر کے چلایا, یہ 5,000 جو ہے میں اس نفے میں اس خرچے کے لیے مان لیتا ہوں کیونکہ وہی کاروبار میرا ہے اور اس سال میرے اوپر خنس واجب نے, تو یہ وہ نہیں کر سکتا. خلاصہ یہ کہ اگر انسان کو پہلے سال کاروبار میں کوئی نفع نہ ہو اور وہ کاروبار کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس نے خرچہ کسی اور طریقے سے چلایا, اگلے سال جو اس کو نفع ہوگا وہ اگلے سال کے نفے سے پہلے سال کے خرچے کو نہیں نکال سکتا. اور اسی دن میں دوسرا مسئلہ کہ اگر انسان نے کاروبار کیا, 10,000 سے کاروبار کیا, جب اس نے کاروبار کیا اگر اس کے کیپیٹل کو نقصان ہو جائے, سال کے آخر میں اس کا کیپیٹل جو تھا وہ 8,000 رہ گیا, نفع بھی نہیں ہوا بلکہ الٹا نقصان ہو گیا, 10,000 کے 8,000 رہ گئے. دوسرے سال اس کو نفع ہوا, یہ 8,000 بڑھ کے فرض کیجیے 20,000 ہو گئے. اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے 10,000 کیپیٹل سے شروع کیا تھا تو 10,000 میں کیپیٹل کے نکال کر باقی 10,000 پر خنس نکالوں, یہ وہ نہیں کر سکتا, بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ 12,000 پر خنس نکالے. جو کیپیٹل میں اس کو پہلے سال لاس ہوا تھا اس لاس کو وہ الگ نہیں کر سکتا, بلکہ وہ لاس اس کے ذمے میں گیا. اب جتنی آمدنی اس کو اگلے سال ہوئی اس اگلے سال کی آمدنی پر اس کو خنس نکالنا واجب ہے, یعنی پورے 12,000 پر واجب ہے کہ وہ خنس نکالے. یا یہی مسئلہ اور کہ فرض کیجیے آپ نے ایک سال کاروبار شروع کیا, 10,000 سے کاروبار شروع کیا, سال کے آخر میں آپ کو کچھ نقصان ہوا, سال کے بیچ میں کچھ نقصان ہوا, 10,000 گھٹ کر 8,000 رہ گئے. سال کے آخر میں جب آپ نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کے پاس 12,000 روپے آ چکے. آپ کو یہ معلوم تھا کہ بیچ میں مجھ کو کچھ نقصان ہوا تھا کیپیٹل میں, 8,000 جو تھا میرا کیپیٹل رہ گیا تھا, 2,000 مجھ کو نقصان ہوا تھا, 4,000 روپے مجھ کو بعد میں نفع ہوا. تو اس پورے 4,000 کا آپ سمجھتے ہیں, آپ سال کے اول سے حساب نہیں لگائیں گے, یہ نہیں سوچیں گے کہ سال کے اول میں میرے پاس 10,000 تھے, سال کے آخر میں میرے پاس 12,000 ہو گئے, 2,000 کا خنس جو ہے میں دوں گا, باقی جو کاروبار میں بیچ میں نقصان ہوا تھا کیپیٹل کے اندر 8,000 رہ گئے, وہ 8,000 اور آخر میں میرے پاس 12,000 ہو گئے, 4,000 جو بڑھے 2,000 میں کیپیٹل میں شامل کیے لیتا ہوں اور 2,000 میں اپنے پروفٹ میں شامل کر کے صرف 2,000 کا خنس نکالوں گا. یہ آپ نہیں کر سکتے بلکہ پورے 4,000 کا آپ کو خنس نکالنا واجب ہے. لیکن اگر آپ کو کیپیٹل کی انتہائی شدید ضرورت جو اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مجبوری کی حالت میں یعنی ضرورت کی حالت میں آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ صرف 2,000 کا خنس نکالیں, 2,000 جو لاس کیپیٹل میں ہوا تھا اس 2,000 کو اس لاس کے ساتھ آپ ملا لیں. مسئلے کچھ پیچیدہ ہو گئے ہیں غالباً خنس کے, بہرحال یہ آج تجارت کی گفتگو ختم ہو گئی. اور آئندہ ایک اہم مسئلہ کہ جس کے اوپر ان لوگوں کے ذہن میں کافی غلط فہمی ہے کہ جنہوں نے گزشتہ سال رمضان میں خدام القرآن کی کلاسیں اٹینڈ کی, مردے کا مسئلہ لوگوں کے ذہن میں کافی الجھن پیدا کیے ہوئے, اور کچھ لوگوں نے ماں کی کلاس میں جو مسئلہ سنا تو اس کو بالکل الٹا اور غلط سمجھے, نتیجے میں اس پر عمل کیا, بعد میں جب ان سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ وہ مسئلہ جو ہے کچھ میرے الفاظ کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو. بہرحال وہ مسئلہ بہت آسان ہے اور بہت زیادہ پیش آتا رہتا ہے کہ آپ قرضہ دیتے بھی ہیں اور قرضہ لیتے بھی, اس کا کیا حکم ہے وہ ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو زیر بحث آئے گا. اب خود کے تھوڑے سے مسائل رہ گئے ہیں, غالباً آئندہ جمعے کو گفتگو پائے تکمیل تک پہنچے. اس کے علاوہ ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی قرآن کے واجب مسائل, گزشتہ جمعے میں بات یہاں تک پہنچی تھی. اب تک ہماری بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حمزہ جو ہے اس کو ہم حلق کے نیچے حصے سے نچلے حصے سے اس طریقے سے نکالیں گے کہ حمزہ کو نکالتے وقت تھوڑا سا سینے پر اور تھوڑا سا ناک پر اثر محسوس ہوتا ہے, جس طریقے سے ہم لوگ عام اردو میں بھی اسی طریقے سے حمزہ نکالتے ہیں. اور گزشتہ جمعے کو یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ ایک چیز عربوں کے یہاں اتباع ہے, الف توئے بے الف با اتباع, اتباع کے معنی ہے منہ کو تھوڑا سا کھلانا, زبان کو تالو سے لگانا اور اس کے بعد ذرا سختی سے اور ذرا زور سے لفظ کو زبان سے نکالنا. اور آپ حضرات سے کہا تھا کہ آپ حضرات اگر اس کی پریکٹس کریں تو یہ چیز بہت آسان ہے. اور عربی زبان کے چار لفظ اسی اتباع کی وجہ سے نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑی آسانی آپ حضرات کو ہو سکتی ہے. اب آج اتباع کا پتہ, اب آپ آج سے ہمارے حرف نکالنے کی گفتگو شروع ہو رہی ہے صرف ان کے لیے جن کو اس سے دلچسپی ہے, اور جن کو دلچسپی نہیں ہے ان کے صرف 5 منٹ خراب کرنے کی معذرت ہے. ویسے 12 یہ واجبات میں سے ہیں, اگر اس کے بغیر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اس کا حج باطل ہے, اور حج باطل ہونے کی وجہ سے طواف النساء باطل ہے, اور طواف النساء باطل ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری نسل جو ہے آگے کی وہ سب کے ساتھ باطل ہے. دے جو نکالتے ہیں ہم لوگ عربی زبان کے وہ الفاظ جو آپس میں ملتے جلتے ہیں, الف اور ہے, الف اور عین, چھوٹی ہے اور بڑی ہے, 4 الفاظ, تے سین اور توار, یہ سات ہوئے, دے اور توڑ, یہ دو نوک اور اس کے بعد زان بے دوار اور دو یہ چار الفاظ کل ہو گئے تیرہ. اس میں سے آج دے اور دو کی گفتگو بہت معمولی کی گفتگو ہے. جہاں سے آپ کے منہ سے دے نکلتا ہے جہاں سے نکلتا ہے دے بالکل صحیح نکلتا ہے. جیسا عرب نکالتے ہیں ویسا ہی ہم لوگ بھی دے نکالتے ہیں. دے کے اندر کوئی مزید یا قط کی یا حرف ریزے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوئے بھی وہیں سے نکلتا ہے اسی طریقے سے نکلتا ہے جس طریقے سے دے. صرف فرق یہ ہے کہ اگر دے کو ادباق کر دیا جائے دے کو نکالتے وقت منہ کو کھلا لیا جائے زبان کو تالو سے ملا لیا جائے تو وہ دوئے بن جائے. دے کو اگر ادباق کے ساتھ ادا کیا جائے زبان کو ذرا تالو سے ملا کر ذرا منہ کو تھوڑا سا پھیلا کر دے کو ادا کیا جائے تو وہ دوئے بن جائے. یہ ہے آسان سی چیز. اب ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح کہ دے اگر آپ دیکھیں گے اب اگر پہچان یہ ہے یہ دیکھنے کی کہ حرف کہاں سے نکلتا ہے کہ آپ اس حرف سے پہلے الف ملا دیں. اب جب آپ کہیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آخر میں آپ کی زبان جو آگے کے دو دانت ہیں اوپر کے آگے کے دو دانت یہ جہاں پر مسوڑے سے ملتے ہیں جہاں پر اس کی جڑ زبان وہاں پر جا کر رکتی ہے. زبان اگر آپ دیکھیں پیچھے کی طرف آگے کے دو دانت جو ہیں اوپر جہاں مسوڑے سے مل رہے ہیں وہاں پر یہ جڑ ہے زبان کی آگے کے دو دانت اوپر کے وہ جہاں پر مسوڑے سے ملے ہوئے ہیں جہاں ان کی جڑ ہے دے وہاں سے نکلتا اور اسی کو ادباق کر لیں تو وہی سوئے بن جائے گا. دے اور سوئے تھوڑی سی آپ پریکٹس کی لے گا. اسی مزاق کی بات تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ باقی بات بھی نہیں ہے. دے دے بالکل سیدھا اور اسی کو دے کو سوئے تھوڑا سا ادباق کریں سوئے سوئے تو یہ جو ہے سوئے بن جائے گا. وہی دے کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے. جہاں سے دے نکل رہا ہے وہیں سے سوئے نکلے گا. کوئی مزید زحمت کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کہ اس کو تھوڑا سا پھیلائے تھوڑا سا اتفاق کرے تو وہ دوئے بن جائے. آگے کے دو دانت اوپر کے یہاں پر منہ سے ملے ہوئے ہیں مسوڑے سے ملے ہوئے ہیں دے کہتے وقت انسان کی زبان کی روک وہیں جا کر ٹکراتی ہے. اسی زبان کو اگر آپ تھوڑا سا اور پھیلا لیں تو وہ دوئے بن جائے. اب ذرا کی پریکٹس کی وہ آزاد کہ جن کو اپنی نماز اور اپنا حج وغیرہ صحیح کرنا ہے وہ پریکٹس کر اور جن کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نماز اور حج وغیرہ سے ان کو کوئی ضرورت نہیں پریکٹس کرنے کی کیونکہ ہمارا دنیا میں آ کے کہیں کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ آپ عرب ممالک میں نکل گئے پیسہ کمانے کے لیے کہ شاید آپ کے کام آ سکے اور اس دنیا میں آپ کے کام نہیں آئے گا لیکن آخرت میں بہرحال یہ بہت ضروری ہے. اگر کوئی بالکل نہ نکال سکے اس کے لیے مجبوری ہے اس کے لیے معافی ہے اس کا حج بھی صحیح ہے اس کی نماز بھی اور یہ تجویز کے وہ مسائل ان شاء اللہ آئندہ پہنچنے پر دے گی گفتگو کو. اخلاقیات میں ہماری گفتگو اعمال صالحہ کی اہمیت کے موضوع پر ہو رہی اور اب تک گفتگو یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو اعمال صالحہ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ایمان کا کیسا ہی دعویٰ کرے اور کتنا ہی دعویٰ کرے نہ یہ دعویٰ خدا کے لیے قابل قبول ہے نہ رسول اس دعوے کو پسند کرتے ہیں اور نہ امام اس دعوے کو کوئی اہمیت دیتے ہیں بلکہ خدا اور رسول اور امام کی نگاہ میں بغیر عمل کے ایمان کا دعویٰ کرنا خدا اور رسول کو دھوکا دینے کے مترادف اعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس کی دو قسمیں کی گئی ہیں ایک اللہ کے حقوق اور ایک انسانوں کے حقوق. اب سے دو ہفتے پہلے اللہ کے حقوق پر گفتگو ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ نکلا تھا کہ بغیر پانچ صفات کے کوئی شخص امیر المومنین کا شیعہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا چہرہ خوف خدا سے زرد نہ ہو گیا ہو روتے روتے اس کی بینائی میں فرق نہ آ گیا ہو دعا کرتے کرتے اس کا گلا ٹوٹ نہ گیا ہو عبادت کرتے کرتے اس کی کمر کے اندر خوب پیدا نہ ہو گیا ہو اور روزے رکھتے رکھتے اس کا جسم پتلا نہ ہو گیا ہو اور اس کے علاوہ اس وقت تک کوئی شخص شیعہ علی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال کو اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ نہ کرتا ہو اور اپنی جان کو خدا کی نماز کی حفاظت کے سلسلے میں صرف نہ کرتا ہو. اور امام جو ہے اگر کوئی شخص شیعوں کو برا بھلا کہتا ہے تو امام اس شخص کے سلسلے میں کچھ نہیں فرماتے بلکہ جب اس شخص نے آ کر یہ کہا جو واقعہ گزرا تھا کہ جعفری نے ان خبیث دن جعفری ناز اللہ خبیث ہوتی ہے تو امام نے دشمن کو کچھ نہیں کہا بلکہ سارا الزام اٹھا کر شیعوں پر رکھ دیا کہ ہمارے شیعہ ہی ایسے ہیں
ان کا کردار خود اتنا بدتر ہے کہ دشمن یہ کہتے ہیں کیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار کو صحیح کر لیں, اس کے بعد کوئی ان کو برا بھلا نہ کہہ سکے گا. اور یہ گفتگو بھی جو عبداللہ ابن عیسیٰ قمی سے یہ بلاتا ہے, عبداللہ ابن عیسیٰ قمی سے کہ امام جو ہے اس شیعہ کو شیعہ نہیں مانتے جو کسی ایسی بستی میں ایسا ہو کہ جس کی آبادی 100,000 سے زیادہ ہو, اور 100,000 سے زیادہ آبادی کے اندر ایک شخص بھی ان شیعوں سے زیادہ پرہیزگار مخالفوں میں سے ہو تو امام جو ہے اس شیعہ کو شیعہ نہیں مانتے. تو یہ تمام گفتگو جو گزری اس کے اندر اکثر اہمیت اس چیز کی تھی کہ بغیر نماز کے اس سورہ انفال کی وہ تیسری آیت اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ جو شخص اقامہ صلات نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے بہرحال وہ کسی بھی طریقے سے مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. اور سورہ بینہ میں کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے اور ہمارے صالح نہیں کیے جنت میں ان کا کسی قسم پر کوئی حصہ نہیں رہے گا. تو بغیر نماز اور روزے حج اور زکات جہاد اور خطبہ ان عبادات کے کوئی شخص اتنا ہی ایمان کا دعویٰ کرے یا حقوق الناس کو ادا کرتا رہے یہ دونوں چیزیں اس کے لیے بیکار. اب اگر انسان اس منزل پر پہنچ گیا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے دل میں ایمان کو رکھتا ہے اس کے بعد حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے تو کیا اب حقوق اللہ کو ادا کرنا اس کے لیے کافی ہے؟ کیا وہ اس دائرے کے اندر آ گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے صرف وہی لوگ صرف اور صرف وہی لوگ بہترین مخلوق ہیں اور صرف انہیں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا. کیا صرف نماز اور روزہ رکھ لینا, نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا سنت اور زکات کو نکال دینا حج کو انجام دے دینا کیا صرف اتنی سی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے ہمارے صالحہ کی پوری ذمہ داری کو ادا کر دیا اور اب میں مومن ہو گیا, اب جنت میرا حق بن گئی ہے؟ جس طریقے سے قرآن بغیر نماز والے کو جنت کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں سناتا, جس طریقے سے امام اور رسول عبادات کے طرف کرنے والے کو اپنا دوست اور اپنا محب ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جو شخص خالی عبادات کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد عبادات کے نتیجے میں جو حقوق الناس کا خیال اس کے دل میں پیدا ہونا چاہیے ان حقوق الناس کو ادا نہیں کرتا, اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے ٹھکرا دیا جاتا ہے جس طریقے سے پہلے شخص. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا نہ کرے صرف حقوق الناس کو ادا کرتا رہے اللہ کو بلائے بیٹھا رہے تو اس کے بعد پھر اس کی بخشش کا ہونا انتہائی مشکل, اور جو شخص نماز اور روزہ وغیرہ پڑھ کر حقوق اللہ کو انجام دے بہرحال اس کی بخشش تو ہوگی جنت میں تو جائے گا لیکن عذاب قبر کی منازل سے گزرتا ہوا جائے گا. اور وہ شخص جو اللہ کے حقوق کو چھوڑ کر صرف حقوق الناس کو انجام دے گا وہ ہو سکتا ہے عذاب قبر وغیرہ سے بچ جائے, وہ بھی جنت میں جائے گا لیکن وہ جہنم سے ہو کر جائے گا. اتنی بات تو یقینی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو جنت میں ضرور پہنچنا ہے چاہے وہ کوئی بھی کام نہ کرتا, لیکن اگر حقوق اللہ کو انجام نہیں دیتا تو اس صورت میں پہلے جہنم میں جائے گا وہاں پر اپنے عذاب کو بھگت کر پھر جنت میں جائے گا. وہ شخص جو حقوق الناس کو ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ اس کے مکمل ہے تو اس کو عذاب قبر برزخ کا زمانہ یہ تمام کا تمام زمانہ اور قیامت کا پورا دن عذاب سہنا پڑے گا, اس کے بعد بغیر جہنم کے جنت میں جانے کا اس کا امکان ہے الا یہ کہ کوئی انتہائی شقی اور فاسق اور فاجر انسان. اسی لیے سورہ بقرہ میں پوری کی تصویر بتا دی گئی کہ لیس البر نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے, یہ بھی نیکی ہے لیکن صرف اس چیز کا نام نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو کبھی مشرق کی طرف کر لو کبھی مغرب کی طرف کر لو, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے منہ کو قبلے کی طرف کرنا نیکی ہے لیکن صرف یہی چیز نیکی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, صرف اس چیز کو نیکی سمجھ لینا یہ حماقت ہے. پھر نیکی کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی اس کے بعد کی آیات تشریح کر رہی ہیں. ولکن البر نیکی تو در حقیقت یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, نیکی تو یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے اصول کو مکمل کرے, آمن باللہ اللہ پر ایمان دار, اور اس کے بعد یوم آخر پر ایمان دار, اس کے بعد ملائکہ پر ایمان دار, اس کے ساتھ ساتھ کتابوں پر اور نبیوں پر بھی ایمان دار, یہ نیکی کا ایک جز ہوگا. اور اس کے بعد صرف اتنا ایمان لانا بیکار ہے. اس کے بعد وہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, اور اس کے بعد آت المال اپنے مال کو خرچ کرے, اس سلسلے میں خرچ کرے, گزشتہ تقریر کے تسلسل قائم رکھتے ہوئے علی حبہ ہی مال کو خرچ کرے خدا کی محبت. اگر مال کو خرچ کر رہا ہے دنیا والوں کو دکھانے کے, مال کو خرچ کر رہا ہے اپنی عزت اور شہرت کو مال کو قرض کر رہا ہے تاکہ لینے والا دینے والے کا احسان مانے تو وہ اس آیت کے دائرے سے خارج ہے. بلکہ وآتی المال علی حبہ, مال کو قرض کر رہا ہے خدا کی محبت میں, ذوی القربیٰ اپنے رشتے داروں پر, بل یتامیٰ یتیموں پر, بل مساکین مسکینوں پر, اور اس کے بعد ابن السبیل مسافروں کے اوپر, بس سائلین مانگنے والوں پر, اور پھر رقاب اور وہ لونڈی اور غلام کی جو غلامی کے چنگل میں ہیں ان کو اس سے آزاد کرنے کی, اور اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ و آتی الزکاۃ, نماز کو قائم کرے اور اس کے بعد زکات کو دے, بل یوفون بعہدہم اذا عاہدوا, جب کبھی وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کرے, بس صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور ایسا بھی نہیں ہو کہ جب تک خدا اس کو نعمت دیا جا رہا ہے خدا کی عبادت کرے, خدا کی اطاعت کرے, خدا کا شکر ادا کرے, خدا کو خدا مانے, اور جہاں پر فی البأساء والضراء خدا نے ذرا سختی اس کو دی, ذرا اس کو تنگی میں رکھا, وہیں پر خدا سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا کہ تو جو ہے دنیا والوں کو دے رہا ہے, میں تیری عبادت کرتا تھا تو نے مجھے ہی محروم کر دیا, ایسا شخص اس آیت کے دائرے سے نکل گیا. بس صابرین, ان تمام کاموں کے علاوہ صبر کرنا بھی ضروری ہے, مصیبت میں, مشکل میں, تنگی میں, وحین الباس, جس وقت یہ شخص تنگی میں, جو شخص ان تمام شرائط کو پورا کرے اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, اولئک الذین صدقوا, جس نے ان تمام شرائط کو پورا کیا وہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. جو ان شرائط کو پورا نہیں کرتا, دعوی ایمان تو اس کے پاس ہے لیکن وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں ہے, دعوی ایمان میں صرف اور صرف وہی سچے ہیں کہ جنہوں نے ان شرائط کو پورا کیا, وہ اولئک هم المتقون, اور یہی لوگ متقی ہیں, یہی لوگ پرہیزگار ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے مقام پر احادیث میں کہ بل جنت للمتقین, جنت صرف متقین کے لیے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ متقین کی یہ علامت ہے کہ صرف وہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پہلے اصول کو صحیح کرتا ہے اور اس کے بعد فروع کو انجام دیتا ہے. اس آیت میں نماز سے پہلے اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اپنے مال کو نکالو, اقامت صلات پہلے نہیں ہے بلکہ پہلے یہ ہے کہ آت المال, مال کو خرچ کرو اس کے بعد نماز پڑھو, کہ بھائی گفتگو ہماری کہ جب تک یہ قمت اور زکات نہ نکالا ہو انسان نے اس وقت تک اس کا نماز پڑھنا بیکار ہے, اور وہ نماز نہ تو قبول ہوگی اور نہ وہ نماز صحیح ہوگی. تو ضروری ہے کہ پہلے عبادت مالی کو انجام دیا جائے, اس کے بعد عبادت جسمانی کو انجام دیا جائے, اور اس کے بعد حقوق الناس کو, کیول حقوق بیان دے ہی مقابلے حقوق الناس تیسری منزل میں. تو اگر کوئی شخص ان کو پورا نہیں کرتا تو وہ قرآن کے اس آیت کے روح میں نہیں آتا. اور اتنا آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے حکم یہ ہے کہ فرضو ہو الجدا, اس روایت کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو. اگر کوئی ایسی روایت ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ان شرائط کے پورا نہ کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں, یقیناً وہ روایت صحیح نہیں ہے. اگرچہ ہمارے پورا ذخیرہ احادیث میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ بغیر ان شرائط کے انجام دیے ہوئے انسان جنت میں چلا جائے گا, اور اس سلسلے میں کسی کو معافی نہیں. اگر حقوق اللہ ادا کر رہا ہے, حقوق الناس کو چھوڑ کر بیٹھا ہے, تو یہ حقوق اللہ کا ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ شخص کہ جو حقوق اللہ میں سے ایک حصہ لے رہا ہے, حقوق الناس میں سے ایک حصہ لے رہا ہے, وہ ایسے شخص سے بہتر ہے کہ جو 24 گھنٹے خدا کی عبادت کرتا رہے. امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کہ دیکھا امام نے ان کی ایک صحابی تشریف لا رہی, امام نے جیسے ہی صحابی کو دیکھا ویسے ہی اٹھ کر ان کا استقبال کیا, ان کو اپنے سامنے بٹھایا, ان کی خیریت دریافت, اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ کافی عرصے سے تم سے ملاقات نہیں, تم کہاں کہہ گئے. امام کو معلوم تھا لیکن حاضرین کو ایک درد سے نصیحت دینے کی, کہا کہ مولا آپ کی دعاؤں سے اور خدا کے فضل سے میں اس سال حج کی سعادت سے فیض یاب ہو چکا ہوں. تو مولا میں حج کے سلسلے میں تشریف لے گیا تھا, میں نے ارکان کو ادا کیا اور وہاں جا کر اپنے برادر ایمانی کے حق میں دعا مانگی. امام نے بھی کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کر چکے ہو. اور اس کے بعد گفتگو ہونے لگی, دوران گفتگو یہ تذکرہ آ گیا کہ جب تم حج پر گئے تھے تو تم نے کیا دیکھا. بتایا کہ مولا میں یہاں گیا, میں وہاں گیا, میں وہاں گیا. اور اس کے بعد تذکرہ ہونے لگا کہ تم کس قافلے کے ساتھ گئے. کہا کہ مولا میں ایک ایسے قافلے کے ساتھ گیا تھا جس میں کچھ شام کے لوگ تھے, کچھ مصر کے لوگ تھے, کچھ عراق کے لوگ تھے, کچھ مدائن کے لوگ تھے, اور کچھ مدینے کے تھے. ہم سب کے ساتھ اکٹھا ہو کر ایک قافلے کی شکل میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گئے. امام نے پوچھا کہ کیا اس قافلے میں کوئی قابل ذکر شخص تھا. ایک مرتبہ وہ چونک اٹھا وہ صحابی, اور اس کے بعد کہا کہ ابن رسول اللہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گیا, ہمارے قافلے میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس پر پورے قافلے والے جس کے اوپر رش کر رہے تھے اس کی حالت کو دیکھ کر تعجب ہے. امام نے پوچھا کہ کیا خاص بات تھی. کہا کہ مولا وہ شخص اتنا عبادت گزار اور اتنا بڑا عابد تھا کہ ہم نے آج تک ایسا عابد نہیں دیکھا. اب چونکنے کی باری امام کی, اگر یہ لفظ امام کے لیے استعمال ہو سکے دوسروں کو بتانے کے لیے. کہا امام نے, بھائی تم تو ہر وقت میرے ساتھ اٹھتے ہو, میرے ساتھ بیٹھتے ہو, میری محفل کے بیٹھنے والے ہو, میری صحبت کے رہنے والے ہو, تم میری عبادت کو بھی ہر وقت دیکھتے رہتے ہو, آخر اس عابد میں ایسی کیا بات کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم اس کی عبادت کو دیکھ کر حیرت میں آ سکتے ہو. ایک ایسا شخص جو ہمیشہ عبادت سے دور ہو وہ تو حیرت میں آ سکتا ہے, لیکن وہ شخص جو رسول کے فرزند کے ساتھ امام زمان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے, وہ یہ کہے کہ ہم ایک آدمی کی عبادت کو دیکھ کر تعجب میں آ گئے, خود ایک حیرت کی بات ہے. کہا کہ ابن رسول اللہ, آپ سے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں, لیکن بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ ایسا عابد ہم نے کبھی نہیں دیکھا. امام نے کہا کہ اس کی عبادت میں کیا خصوصیت تھی؟ کہا کہ مولا خصوصیت یہ تھی کہ ہم سب کے ساتھ, بہرحال وہ زمانہ ایسا تھا کہ انسان جتنا ہی تقریب ہو عبادت الہی انجام دیتا تھا, کہ کربلا تک میں فوج مخالف جو تھی یزید کی فوجی تھے وہ بھی عبادت الہی کو انجام دے رہے تھے, ایسا زمانہ تھا. تو کہا کہ ابن رسول اللہ نماز وغیرہ تو ہم سب پڑھ رہے تھے, لیکن ایسی عبادت ہم نے نہیں دی کہ جہاں کہیں اترنے کا وقت آتا تھا, شام کے وقت ہم کسی سرائے میں یا کسی مہمان خانے میں پہنچتے تھے, ہم سب کے ساتھ اترتے تھے, اپنے گھوڑوں کو مالک کرتے تھے, گھوڑوں کو چارہ کھلاتے تھے, اپنا بستر وغیرہ بچھاتے تھے, بیوی بچوں کو اتارتے تھے, ان کے کھانے کا انتظام کرتے تھے, خود اپنے کھانے کا انتظام کرتے تھے, کھانا کھانے کے بعد جلدی جلدی واجبات کو ادا کر کے سو جاتے تھے تھکن کے مارے, اور دوسری صبح کو اٹھا کرتے تھے. لیکن مولا اس کی یہ خاص بات ہے, سیدھا قافلہ رکا, وہ گھوڑے سے اترا, اس نے گھوڑے کو چھوڑ دیا, بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, صرف ایک کام تو یہ کیا کہ اپنے مسلے کو بچھایا, اور اس کے بعد مسلے پر جو بیٹھا تو اگلی صبح کو جس صبح ہم لوگ بیدار ہوتے تھے اس صبح کو وہ بھی اپنے مسلے سے اٹھتا تھا, نہ کھاتا تھا, نہ پیتا تھا, نہ آرام کرتا تھا, نہ گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا تھا, نہ بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا, اور مولا گھوڑے پر سوار ہوا وہ صبح کے وقت اور شام تک جب تک کہ گھوڑا نہیں ہوتا اس وقت تک مسلسل تسبیح الہی کے اندر مشغول رہتا تھا. مولا ایسی عبادت بھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی اس کی عبادت بہت ہی قابل فخر ہوگی, لیکن یہ بتاؤ کہ آخر اس کا گھوڑا جانور ہے, اس کے بیوی بچے انسان ہیں, ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا تھا, وہ کیسے اس نے سفر کی اتنی مشقت کو برداشت کر دیا؟ صحابی نے ایک مرتبہ انتہائی حیرت کے عالم میں دیکھا امام کو, کہا کہ مولا انداز یہی تھا کہ جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ مولا ایسا سوال آپ نے کیا, مولا ہمارے لیے اس سے بڑے فخر کی کیا بات تھی کہ ہم ایسے عابد کی خدمت کر, جہاں ہم اپنے گھوڑوں کی مالش کرتے تھے وہاں ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ اس عابد کے گھوڑے کی مالش ہم کریں, جہاں ہم اپنے بیوی بچوں کو اتارتے تھے ہم میں سے ہر ایک کی یہ آرزو ہوتی تھی کہ اس کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال ہم کریں, مولا وہ شخص تو نہیں کھاتا تھا لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے کھانے کا ایک حصہ لے جا کر اس کے سامنے رکھ دیا کرتا تھا, مولا ہم کو یقین ہے کہ صرف اسی شخص کی عبادت کی وجہ سے ہم بے خوف و خطر مکے تک گئے اور وہاں سے واپس آئے اور کسی قسم کی کوئی دشواری اور مصیبت ہمارے اوپر نازل نہیں. امام نے سنا اور سننے کے بعد یہ کہا کہ اگر اس کی یہی کیفیت ہے جو تم بتا رہے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے قبیلے کا, تمہارے قافلے کا چھوٹے سے چھوٹا شخص بھی اس سے بڑا عابد اور اس سے زیادہ خدا کی نگاہ میں محفوظ, کیونکہ وہ حقوق الناس کو کھلا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تم لوگ حقوق الناس کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اس لیے تم میں سے بچے کا بھی اجر جو ہے اس عابد سے زیادہ. تو اگر حقوق الناس کو انسان چھوڑ کر صرف حقوق اللہ کو انجام دیتا رہے تو یاد رکھے کہ پھر یہ حقوق اللہ اس کو ہو سکتا ہے جنت میں لے جائیں, لیکن جنت کے انتہائی سخترین مقام میں وہ ہوگا, اور جنت سے پہلے کی جو منزل ہے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. یہ قبر کا زمانہ, قبر سے لے کر برزخ تک کا زمانہ کہ ہزاروں لاکھوں سال کا, کہ اگر وہ جنت میں اگر اعلیٰ ترین مقام پر بھی پہنچ گیا اور جس زمانے میں مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اگر وہ عذاب کو برداشت کرتا رہا تو اس کی بنیادی وجہ حقوق الناس کو انجام نہ دینا. یہ واقعہ ہے کہ جس کی طرف 11 محرم کی تقریب میں جو یہاں ہوئی تھی ہلکا سا اشارہ کیا تھا اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ کبھی اس کو تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا, آج کی تقریر سے چونکہ وہ واقعہ انتہائی مناسبت رکھتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو پیش کیا جائے. رسول اکرم کے صحابی ہیں جناب سعد ابن معاذ, اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں جناب سعد ابن معاذ کہ پیغمبر اسلام کی دو حدیثیں سعد ابن معاذ کی فضیلت کے بارے میں, یا سعد لقد کنت شجن فی حلوق الکافرین, اے سعد رسول کے پاس پورے کے پورے تمام کے تمام مدینے کے بہادر, تمام کے تمام مکے والے جتنے ایمان لا دیے, خدا کی مدد الگ, ملائکہ کی مدد الگ, امیر المومنین الگ, لیکن رسول سعد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سعد تمہارا وہ مقام ہے کہ تم جو کافروں کے حلق کی ہڈی ہے کہ کافر اس ہڈی کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی چین اور آرام سے نہیں رہ سکتے. کیا ساتھ تمہارا وہ مقام ہے کہ تمہاری وجہ سے جتنی بھی دنیا ہے کفر ہے وہ ہر وقت لرزا رہتی ہے. اور اس کے بعد دوسری حدیث اور یہ سب سے اہم حدیث, جد کلو شفا کا جنت مثلو عدد شعور حیوانات بنی سلطان, کہ ساتھ تمہاری شفا سے خدا جنت میں داخل کرے گا, لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. کتنے لوگ؟ 10, 20, 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 نہیں, مثلو عدد شعور حیوانات بنی کلّا, قبیلہ بنی کلّا کے جتنے جانور اون بھیڑ بکری سب کو جمع کرو, اور ان سب کے جتنے بال ہیں ان بالوں کو جمع کرو. اس کے بعد جو تعداد ہوگی اتنی تعداد میں لوگ سعد ابن معاذ کی سفارش سے جنت میں داخل کیے جائیں گے. علامہ مجلسی بہار الاربعہ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے آگے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے سعد ابن معاذ کا. اور ایک اور واقعہ اس سے متعلقہ سعد سے متعلق تھا کہ رسول اکرم مسجد نبوی میں تشریف فرما, جگہ ایک دیکھا رسول نے کہ کچھ صحابی دوڑے دوڑے آ رہے ہیں, روتے ہوئے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ سعد ابن معاذ کا انتقال ہو گیا. رسول یہ سنتے ہیں, تاریخ میں یہی ہے بہار الانوار حدیث کی کتاب میں, کہ رسول یہ سنتے ہیں ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے مجمع کو منتظر کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اور ننگے پیر مدینے کی گلیوں میں چلنے لگے, اور چلتے چلتے سعد ابن معاذ کے جناب گھر تک پہنچے. سعد ابن معاذ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو اطلاع ملتی ہے کہ یا رسول اللہ سعد ابن معاذ کو اس وقت اتر دیا جا رہا ہے. رسول بتاتے خود اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں سعد کی میت رکھی ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سعد میرا رفیق تھا, میرا فرض یہ ہے کہ میں سعد ابن معاذ کو غسل دوں. یہ کہہ کر دوسروں کو ہٹاتے ہیں, خود رسول پانی ڈال کر سعد ابن معاذ کو غسل دینا شروع کرتے ہیں. سعد ابن معاذ کو رسول نے غسل دیا, سعد ابن معاذ کو رسول نے کفن پہنایا, یہ کہہ کر کہ میرا رفیق ہے. جب ان کو کفن پہنا چکے, اس کے بعد سعد ابن معاذ کے جنازے کو باہر لایا گیا. نماز جنازہ خود پیغمبر اسلام پڑھا رہے ہیں, اور کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ تمام کے تمام صحابی ایک دفعہ حیرت میں آ گئے کہ رسول نے اب تک کتنی ہی نماز جنازہ پڑھائی, لیکن آج تک ہم نے رسول کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا کہ رسول اس وقت صرف اپنے انگوٹھے کے اوپر کھڑے ہوئے, باقی پیر رسول کا زمین سے بلند ہے, صرف انگوٹھا رسول کا زمین کے اوپر رکھا ہوا. لیکن حیرت میں تو ہیں صحابی, لیکن کچھ پوچھ نہیں سکتے رسول. اور اس کے بعد جنازہ اٹھا, اور اسلام کا یہ پہلا جنازہ تھا کہ جس میں یہ سنت رائج ہو, اسی لیے ہر ایک نے تعجب سے دیکھا کہ آج تک رسول کاندھا دیتے تھے اور اس کے بعد قبرستان لے جایا کرتے. آج رسول اس طریقے سے کاندھا دے رہے ہیں, ایک مرتبہ آگے آتے پھر پیچھے گئے پھر دائیں طرف گئے پھر آگے کی طرف گئے, دائیں بائیں آگے پیچھے رسول چاروں کونوں پر جا کر سعد ابن معاذ کے جنازے کو کاندھا دے رہے. جنازہ قبرستان میں پہنچا, قبرستان میں جنازہ رکھا گیا, ایک شخص قبر میں اترنا چاہتا ہے تاکہ سعد کی میت کو قبر میں اتارا جائے, رسول اس سے کہتے ہیں کہ نکل آؤ, سعد کو قبر میں اتارنا میری ذمہ داری. رسول سعد ابن معاذ کے قبر میں خود اترتے ہیں, خود سعد ابن معاذ کو اپنے ہاتھوں پر لے کر قبر میں اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سعد یہ نیا گھر تمہیں مبارک. اس کے بعد رسول برآمد ہوتے ہیں, لوگ پتھر لے کر آ رہے ہیں لیکن رسول جو ہیں خود آگے بڑھتے ہیں, پتھر کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد قبر سے رکھتے جاتے ہیں, اوپر سے مٹی ڈالتے ہیں اور قبر کو بند کرتے ہیں. قبر کو بند کرنے کے بعد رسول نے قبر کے اوپر دعا پڑھی, اور دعا پڑھ کے رسول قبرستان سے باہر کی طرف رسول نے رکھ دیا. تمام کے تمام اصحاب جنہوں نے آج سے پہلے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ رسول اس طریقے سے ایک ایک چیز میں شریک ہو رہے ہیں, انتہائی حیرت اور تعجب کے عالم ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں رسول نے اگر یہ کیا تو صحیح تھا کہ انہوں نے ان کی ماں کا حق ادا کیا تھا اور اتنی قریبی رشتے داری تھی, لیکن سعد ابن معاذ کے رسول ان کو جانتے بھی نہیں تھے, مدینے آنے کے بعد واقع کیا تھا, ان کے جنازے کے ساتھ رسول اس طریقے سے اصحاب کے مجمع میں خاموشی. لوگ منتظر ہیں کہ رسول قبرستان سے باہر نکلے تو ان کو استعمال کرتے, پیغمبر اسلام باہر نکلتے. ہر چیز پوچھنے والی تھی لیکن دو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو حیرت زدہ کر دیں. یہ پہلا سوال, یا رسول اللہ آپ نے سعد ابن معاذ کے جنازے کو اس طریقے سے کاندھا کیوں؟ رسول کا جواب کہ اے میرے اصحاب, اے میرے ساتھی, تم نہیں جانتے کہ سعد کا کیا مقام ہے خدا کے نزدیک. میں سعد کے جنازے میں اس طریقے سے کاندھا اس لیے دے رہا تھا کہ جب میں سعد کے جنازے کو آگے کی طرف سے کاندھا دے رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل اور میکائیل آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں. جب جبرائیل اور میکائیل پیچھے سے سعد ابن معاذ کے جنازے کو کاندھا دیتے تو میں آگے چلا جاتا, جب وہ آگے آتے تو میں پیچھے آ جاتا, جب دونوں دائیں طرف ہوتے تو میں بائیں طرف چلا جاتا, جب وہ بائیں طرف جاتے تو میں دائیں طرف آ جاتا. یا رسول اللہ آپ نے سعد ابن معاذ کے نماز جنازہ انگوٹھوں پر کھڑے ہو کر کیوں پڑھائے؟ یا رسول اللہ زمین پر مستقیم کھڑے ہو جاتے. تو سوریہ جواب دے رہے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے. خدا کے حکم سے 70,000 فرشتے صرف اس لیے آئے تھے تاکہ سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ میں شرکت کرے. فرشتوں کی صفوں کی وجہ سے اتنی جگہ نہ رہی کہ میں اطمینان سے کھڑا ہو سکتا, اس لیے مجھے اپنے انگوٹھوں کے اوپر کھڑا ہونا پڑا. رسول سے سوال اور جواب جاری ہے کہ جب سعد کی والدہ گرامی تشریف لاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یا سعد حنی نقل جنت, جنت تمہارے لیے مبارک. رسول جواب دے رہے ہیں, سعد کی والدہ کی زبان سے یہ فقرہ نکلا اور جگہ ایک لوگوں نے یہ دیکھا کہ رسول کے چہرے پر غم کے آثار تاری ہو گئے. ابھی بھی غم کے آثار تھے لیکن غم کے ساتھ ساتھ سعد کی فضیلت کی خوشی بھی. اب رسول کے چہرے پر صرف غم کے آثار. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, آپ کے چہرے پر یہ غم کے آثار کیوں نمودار ہو گئے؟ ہر ایک کو معلوم تھا اس کا جواب کہ رسول جواب دیں گے کہ آج میرا ایک انتہائی قریبی ساتھی مجھ سے رخصت اختیار کر گیا ہے, اس لیے میں غمگین ہوں. ہر ایک کو جواب معلوم تھا, پھر بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ کس نے یہ سوال کر دیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اس کو جواب کی تمنا بھی نہیں ہے, جواب اس کو پہلے سے معلوم. لیکن اب جب رسول کا جواب آتا ہے تو ایک مرتبہ پورا قبرستان چونک اٹھا. جواب رسول کا یہ تھا کہ میرے چہرے پر غم کے آثار اس لیے ہیں کہ ابھی ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سعد ابن معاذ کو پچھاڑے قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے. پورے مجمع میں ایک مرتبہ بے چینی کی لہر دوڑ گئی کہ یا رسول اللہ, ابھی ابھی تو آپ نے سعد کی وہ فضیلت بتائی, ایسی فضیلت کہ خدا کا رسول جس کے جنازے میں پاپ یادہ شریف ہو, جس کو غسل و کفن خود خدا کا رسول پہنائے, جس کو قبر میں خدا کا رسول اتارے, جس کی نماز جنازہ خدا کا رسول پڑھائے, جس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے جبرائیل اور میکائیل آسمان کی عبادت کو چھوڑ کر زمین پر آئے, جس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے 70,000 ملائکہ آئے اور اس کو پچھاڑے قبر کا عذاب دیا جا رہا, جس کی شفاعت سے تمام دنیا کو بخشا جا سکتا ہے, وہ خود اپنے آپ کو نہ بخشوا سکتا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. رسول سے تو یہ سوال نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے. اور اس کے بعد رسول ایک مرتبہ مڑتے ہیں سعد کی والدہ کی طرف اور کہتے ہیں کہ اے والدہ سعد, آپ نے یہ کیسے کہہ دیا تمہیں جنت مبارک ہو؟ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ جنت میں جائے گا بھی یا نہیں جائے گا؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ انتشار اور افراتفری اور بے چینی کہ یا رسول اللہ, اس حدیث کو اور اس فضیلت کو صحیح مانے جو ہم نے اپنی آپ سے دیکھا, یا اس کو صحیح مانے. جب لوگ اس قسم کی باتیں آپس میں کر رہے تھے خدا کے رسول نے کہا, جاؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا کیا سبب تھا. اس کا سبب صرف اور صرف یہی تھا کہ انہ کانا کی اولتے ہی مرا اہل ہی سوا. سعد ابن معاذ میں صرف ایک خرابی تھی, اس خرابی کی وجہ سے سعد ابن معاذ کو پچھاڑے قبر کا عذاب دیا گیا تاکہ قیامت کے دن جب وہ خدا کے سامنے جائے تو بالکل پاک اور پاکیزہ جائے اور وہاں سے براہ راست خود بھی جنت میں جا سکے اور اپنے ساتھ جس کو چاہے لے جائے. صرف خدا نے اس لیے ان کو عذاب قبر دیا کہ قیامت کی رسوائی سے یہ رسوائی بہتر ہے, اداروں کے سامنے رسوا ہونے سے تنہائی کی رسوائی بہتر ہے. لیکن خرابی کیا ہے سعد میں؟ ان پھر بولو کہ ماں اہل ہوا کہ سعد میں صرف ایک خرابی یہ تھی کہ سعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زبان کے معاملے میں صحیح نہیں تھا بلکہ بد اخلاقی کیا کرتا تھا, کبھی کبھار بدتمیزی کر جایا کرتا تھا, جس کی وجہ سے سعد ابن معاذ کو آج بیچارے قبر کا عذاب برداشت کرنا پڑا. وہ سعد ابن معاذ کے جس کا اتنا عظیم مقام, اتنا عظیم مرتبہ کے اسی ایک ہی واقعہ چلا رہا ہے مسلسل, اتنا عظیم مرتبہ ہے اور اس مرتبے کے باوجود سعد ابن معاذ بیچارے قبر کے عذاب کو برداشت کرنے پر مجبور ہے, اگرچہ یہ بھی ان کے حق میں بہتر ہے. بیچارے قبر کے عذاب کو برداشت کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حقوق الناس کو ادا نہیں کیا. تو یہ ہر مومن کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر حقوق الناس کی ادائیگی نہیں ہے تو اس کے بعد بہت مشکل ہے اس منزل سے گزرنا, قبر سے لے کر برسہ کی منزل, قیامت کے دن اور اس کے بعد حقوق اللہ, محبت اہل بیت اور کچھ نہ کچھ حقوق الناس اگر ہوں تو انسان کو بخوا کرتے ہیں. لیکن یہ منظر ایسی ہے قبر کی کہ یہاں پر سب سے زیادہ رشتہ سوال ہوگا, یہی حقوق الناس ہوتے ہیں کہ 15 چیزیں ہیں جن سے عذاب قبر ہوتا ہے اور 15 میں سے 12 چیزیں ایسی ہیں جن کا حقوق الناس سے تعلق ہے اور صرف 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق حقوق الناس سے. لیکن بہرحال ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو گیا, اس لیے اس کے ساتھ ہی وہاں علینا ہندن بنا اور ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو کوشش یہی کی جائے گی کہ ہم اپنے اسی موضوع پر گفتگو کریں جس کا وعدہ اقدار سے کیا گیا تھا کہ مومن امیر المومنین کی نمبر ہے اور 99% بہرحال اسی چیز کا یقین ہے کہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی اور 1% بہرحال ایسا ہو سکتا ہے کوئی نادانی ایسی صورتحال پیش آئے, لیکن اگلے جمعے کا بہرحال موضوع یہی ہے کہ مومن امیر المومنین کی نگاہ اور جو کچھ امیر المومنین نے فرمایا اس کو آپ اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس اعتراض کا جواب کہ کیا کوئی شخص کوئی ایسا مومن اب تک اس دنیا میں مل سکا جس میں صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں مل سکا. لیکن ان شاء اللہ آئندہ جمعے کو ہمارا موضوع ہے.
نہیں.